الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، رمضان مبارک کے بعد ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اس سلسلے میں چند اہم اور ضروری باتیں بیان ہو چکی ہیں اور باقی انشاءاللہ آج بیان ہوں گی. اب تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ مختصراً یہ ہیں: نمبر ایک، ہم سب تقوی اختیار کریں، جو سارے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تفصیل اس کے بیان ہو چکی. نمبر دو، نماز با نماز کی پابندی کریں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. خواتین اپنے اپنے گھروں میں وقت مستحب میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں اور پابندی کریں. نماز قضا کرنے سے بچیں، اور مرد حضرات علاوہ نماز قضا کرنے کے جماعت قضا کرنے سے بھی پرہیز کریں. نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے مردوں کو نماز ادا کرنا واجب ہے، بلا عذر شرعی ترک جماعت جائز نہیں ہے، اور نماز قضا کرنے والے کے لیے سخت اور ہولناک عذاب ہے، جس کا ذکر گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے آیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ دنیا کی ساری مشغولیات اور مصروفیات، تفریحات و تقریبات ایک طرف، نماز اپنے وقت میں ادا کرنا ایک طرف، اور جماعت سے نماز پڑھنا بھی اپنی جگہ ضروری اور واجب، اور ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اس کا بھی بہت عظیم فائدہ ہے جو گزشتہ منگل آپ کو بتایا گیا ہے. نمبر تین، روزانہ نماز فجر کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, اور صبح شام کی اور ہر نماز کے بعد کی خاص خاص صورتیں پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تین باتیں پہلے بیان کی, اب چوتھی بات آج انشاءاللہ بیان ہوگی, اور باقی باتیں بھی انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی. میں پھر یاد کر لوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنی اصلاح ہے, اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنا ہے, اچھی اچھی باتوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے, گناہ کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بس یہ مقصد ہے. اسی نیت سے, اسی ارادے سے یہاں آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنا چاہیے. پھر تو آپ کے آنے کا بھی فائدہ ہے, بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے, سننے کو سنانے کا بھی فائدہ ہے. لیکن بس آدمی آئے اور ایسی بیٹھ بھی جائے, سن بھی لے اور عمل نہ کرے, تو جو مجلس کا اصل مقصود ہے پھر وہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس طرح تو اگر 10 سال بھی کوئی اس طرح سے بیٹھے گا تو جہاں تھا وہیں کمی نہیں. اور عمل کرنے کے لیے ہمت, قصد و ارادہ اور کوشش شرط ہے. اللہ پاک نے ہم سب میں قصد و ارادہ اور ہمت 100% رکھا ہوا ہے. جیسے دنیا کے کاموں کے لیے ہم اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہیں, اپنی کوشش کو استعمال کرتے ہیں, ہمت استعمال کر لیتے ہیں, تو مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتے ہیں, بھاری سے بھاری کام بھی کر لیتے ہیں, سخت گرمی میں بھی مشکل مشکل کام کر لیتے ہیں. جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں بھی سے لوگ سارے کام کرتے ہیں. اسی اختیار کی وجہ سے, اسی ہمت اور قصد کی وجہ سے سب کر لیتے ہیں. جس طرح دنیا کاموں کے اندر ہم مشکل اور آسان, گرمی سردی کا لحاظ کیے بغیر سب ضروری کام کر لیتے ہیں, تو بھائی یہ دین کی باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ بھی اسی طرح اہم اور ضروری ہیں. وہی ہمت, وہی ارادہ اور وہی کوشش یہاں بھی ضروری ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالی نے صاف فرما دیا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل مراد تک پہنچا دیتے ہیں. ہمارے اکابر نے اس کی ایسی مثال دی ہے کہ جیسے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک قدم چلتا ہے, پھر لڑکھڑاتا ہے, پھر ایک قدم چلتا ہے, کبھی گر پڑتا ہے, لیکن ماں باپ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں چل. وہ چلتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ تھام دیتے ہیں اور گرنے سے اس کو بچا دیتے ہیں, اور کبھی کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بھائی تم تو بہت تیز چلے, حالانکہ ذرا بھی نہیں چلے. بس ایسے اللہ پاک بھی ہم, جیسے بھی ہماری ہمت ہے, جیسے بھی ہمارا ارادہ ہے, جیسے بھی ہماری کوشش ہے, وہ ہمارے اعتبار سے تو بلا شبہ ناقص ہے, لیکن کرنا اس کا بھی ضروری ہے. وہ کریں گے تو پھر جیسے ماں باپ اپنے بچے کو پکڑ لیتے ہیں, تھام لیتے ہیں, گرنے سے نہیں بچاتے, ایسے اللہ پاک اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن جو بچہ چلنے کا ارادہ ہی نہ کرے, کھڑا ہی نہ ہو, تو پھر ماں باپ کیسے چلائیں گے اسے. اسی کو ایک ہمارے دوست نے کہا کہ بعض لوگ سن سن کر سن ہو جاتے ہیں, یعنی وہ بے حس ہو جاتے ہیں اور بس سنتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں, عمل نہیں کرتے, بس سننے کی عادت پڑ گئی ہے ان کے اندر, بس سنیں گے اور تعریف کریں گے, واہ واہ آج کا بیان تو ایسا تھا کہ سبحان اللہ. ارے بھائی سبحان اللہ تو تھا تو تمہارے اندر بھی سبحان اللہ کہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تم بھی سبحان اللہ کہنے کے عادی بنے نہیں بنے؟ بیان سن کر کے تمہارے اندر بھی کچھ جذبہ عمل کرنے کا پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تعریف کرنے سے تو کچھ نہیں ہوا، عمل کرنے سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. تو سننا ہو جائے، ہمت اور کوشش نہ چھوڑ دے، کاہل اور سست نہ بنے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سارے کاموں کے اندر تو ہم اپنی ہمت، اپنی کوشش، اپنا قصد و ارادہ استعمال کرنے کے بالکل قائل ہیں. سب مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ساری ساری رات پہرے دیں گے، ہمت ہے یا نہیں؟ سخت سخت بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کرتے ہیں جون جولائی میں بھٹی کے پاس بیٹھ کر کام کرتے ہیں، سخت سخت سردی میں کٹھن کٹھن کام کرتے ہیں، نہیں کرتے. سب جو کوئی نہیں کہتا بھائی یہ کام کیسے ہوگا، کہتے بھائی ہمت سے ہوگا، کوشش سے ہوگا، محنت سے ہوگا، فکر سے ہوگا. سب جگہ سب بات کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، سب مانتے ہیں ضرورت کو. اور جہاں دین پہ چلنے کا موقع آتا ہے بس وہاں سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. وہاں اکثر کاہل، سست، بے ہمت، غافل، لاپرواہ اور نہ کرنے کے سینکڑوں بہانے کہ یہ عذر پیش آ گیا، وہ عذر پیش آ گیا، فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، طبیعت نہیں لگتی، دل نہیں لگتا، سارے بہانے یہاں پر. جتنے میں معمولات آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ ایسے ہیں کہ یہ ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے، کریں گے تو انشاءاللہ نوازے جائیں گے، نہیں تو بھائی خالی سننے سے تو عمل کا ثواب نہیں مل سکتا، عمل تو کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ 99% لوگوں کے اندر بس سستی ہی سستی، غفلت ہی غفلت، لاپرواہی لاپرواہی اور کام چوری بس یہاں پائی جاتی. اسی لیے بیشتر لوگ جن کا کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے ان کی خدمت میں برسوں برس گزر گئے، ان کی مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے 10-10 سال گزر گئے لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کہ انہوں نے وہ تبدیلی لانی نہیں چاہیے. تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یا خاطر درد نیز مگر نہ طبیب حاصل. یہ چیزیں تو بالکل برحق ہیں، اٹل ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے اور ان کی پابندی کی جائے. اس پابندی کرنے والے جو ہیں وہ کوئی کوئی خاص خاص. تو یہ سب میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی باتیں سن کر چلے جائیں اور پھر آپ کی زندگی میں کوئی عمل نہ ہو تو وہ خاص فائدہ نہیں ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک ہو یا رمضان مبارک نہ ہو، ہر حال میں ہر مسلمان مرد عورت کو ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا عادی بننا چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کو ہر حال میں، یعنی چاہے رمضان شریف کا مہینہ ہو یا رمضان شریف کا مہینہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. کیونکہ سارا قرآن و حدیث کثرت ذکر اللہ کی تاکید و ترغیب سے بھرا ہوا ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت کرنے میں ہمارے بے شمار دنیا کے بھی فائدے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ آخرت کے فائدے ہیں. اور پھر ذکر اللہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ شاید اس سے زیادہ آسان کوئی اور عمل نہ ہو. کیوں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہ کسی وقت کی پابندی ہے، نہ طہارت کی پابندی ہے، نہ باوضو ہونے کی پابندی ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی پابندی ہے، نہ کسی بت کی کوئی پابندی ہے. جب اور جس وقت اور جہاں اور جس حالت میں بھی آدمی ہو سوائے مخصوص حالات کے جیسے استنجا وغیرہ, ہر حالت میں آدمی اللہ کا ذکر آسانی سے کر سکتا ہے. چلتے چلتے بھی کر سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتا ہے, لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے, اور بھاگتے دوڑتے بھی کر سکتا ہے, سفر کے دوران بھی کر سکتا ہے. تو باقی اور عبادتوں کے لیے تو کچھ شرائط ہیں, اس کے لیے کچھ شرط نہیں. اور غالباً اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بار بار اللہ پاک نے تاکید فرمائی, اور احادیث طیبہ میں بھی حضور نے کثرت سے ذکر کرنے کی ترغیب اور تاکید فرمائی. یہ کوئی شرط نہیں ہے, اور آسان بھی بہت اور ثواب بھی بے حد ہے, ثواب بھی بے حد ہے. تو پھر تو اس کو کرنا ہے, کثرت سے کرنا چاہیے, کثرت سے اس کا ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات نہ بتلا دوں جس پر دین کا دار و مدار ہے. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلا دوں کہ جس پر اس دین کا دار و مدار ہے, اور تمہیں اس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہوگی. اندازہ کرو کتنی اہم بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے, اور اس کی بدولت تمہارا دین بھی صحیح اور درست اور مضبوط ہوگا. پھر آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ تم تین باتوں کی پابندی کرو. نمبر ایک, اہل ذکر کی مجالس میں پابندی کے ساتھ بیٹھو, یعنی اہل اللہ کے پاس جن کا معمول کثرت ذکر اللہ ہوتا ہے ان کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کو پابندی کے ساتھ اختیار کرو. وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک و مقبول بندے ہوتے ہیں وہ سراپا ذکر ہوتے ہیں, یعنی ان کی زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے, ان کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, اور بعض بزرگوں تو روا روا اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور اللہ پاک نے صحبت میں بڑی تاثیر رکھی کہ ان کے پاس بیٹھنے سے بیٹھنے والے کو بھی یہ نعمت نصیب ہو جاتی, اور اس کو بھی اللہ کے ذکر کرنے کی چاشنی نصیب ہو جاتی, اور اس کو بھی یہ چاٹ لگ جاتی, اور پھر وہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کی, اللہ والوں کی اور ذکر کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا یہ ایک بات ہے, اور یہ وہ بات ہے کہ سارا قرآن شریف اس کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. جو میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلا عمل آپ کو بتایا تقوی اختیار کرو, جو سارے دین کا نچوڑ ہے, اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ تم سچوں کی ہمراہی اختیار کر لو اور ان کی صحبت کو اختیار کر لو, اور کیونکہ وہ اہل تقوی ہیں تو تم بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے متقی بن جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں بھی کوشش شرط یاد رکھیے, صحبت میں بیٹھنے کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ نیت بھی یہی ہو اور پھر کوشش بھی یہی ہو کہ جیسے یہ اللہ والے ہیں میں بھی ان کی باتوں کو سنوں اور اپنے عمل میں لاؤں. ان کے پاس تو ہر وقت اللہ ہی کا ذکر ہوگا, تو بس ہمارے دل میں بھی اللہ ہی کا دھیان اور اللہ تعالی ہی کی دھن ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کوشش بھی کریں, صحبت بھی اختیار کریں, تو ادھر سے کوشش ہوگی ادھر سے صحبت ہوگی, تو یقیناً ان کی صحبت کا اثر منتقل ہوگا. مزدور صاحب رحمت اللہ علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہو، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. یہ صحبت کا اثر ہے کہ اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی بھی ہوتی ہے، تو جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد منتقل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہتے ہیں. کسی نے کہا ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ان کی زبان پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل میں رہتی ہے، تم ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے گی. اب تو دنیا کی یاد بسی ہوئی ہے، پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی یاد رچ بس جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. کسی کو ایک شعر میں کہا گیا ہے، تو آزاد فوراً غمیں دو جہاں سے، تیرا قطرہ غم اگر آتا ہے. ان ابھی تو ہمیں دنیا کے غم اختیار کر رکھے ہیں اور ہمارے چاروں طرف دنیا کے ہموم و غموم پھیلے ہوئے ہیں، رات دن انہیں کی فکر، انہیں کے خواب، انہیں کی باتیں، انہیں کا ذکر، انہیں کی تسبیح، بس دن رات دنیا کا دکھڑا ہمارے پاس ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی، تو پھر یہ دنیا کے سارے غم ختم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد رکھ بس جائے گی. اللہ تعالیٰ نصیب فرما. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دنیا کے آخرت غم کی مثال اور دنیا کے غموں کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور فرعون کے جادوگروں کے سانپ بچھو. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنے جادوگروں سے مقابلہ کروایا تو میدان میں جادوگروں نے بہت ساری اپنی رسیاں، لکڑیاں ڈال دی اور پھر لوگوں کی نظروں پر جادو کیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پورا میدان سانپ پچھوں سے بھرا ہوا نظر آتا. اور جب سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا نظر آیا تو ظاہر ہے سب کو ڈر اور خوف ہونا ہی ہونا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبی طور پر خوف ہو. اللہ پاک نے جب ان کا خوف دیکھا تو فرمایا قل لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈرے نہیں، آپ نہ ڈریے، انشاءاللہ آپ ہی ان پہ غالب آئیں گے. تو اس میدان میں جادو کے زور سے جادوگروں نے اپنے رسیوں کو، اپنے لکڑیوں کو، لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا. حقیقت میں وہ سانپ بنی نہیں تھی، نظروں پر جادو کیا تھا، تو سب کو سانپ بچھو نظر آیا. یہ جو سانپ بچھو ہیں جادوگروں کے، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اس کی مثال ہے. پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ معجزہ تھا، سچ مچ وہ سانپ بنا، اور اتنا سانپ بنا، ایسا سانپ بنا کہ اس نے سارے سانپ بچھو کھا لیا اور نگل کر انہیں ختم کر دیا. تو جادوگر تو چونکہ حقیقت جانتے تھے اس لیے وہ سمجھے کہ تو معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے پر ہم جو آئے ہیں تو اب ہماری خیر نہیں. فوراً اس سجدے میں گر کر ایمان لیا. فرعون اور اس کے لشکر اور اس کے درباری اور اس کے قوم کے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، زیادہ وہ کافر کافر ہی رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے آسان نے سارے سانپ بچھو کھا لیے نہیں کھا لیے، تمہارے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کا غم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، آخرت کا غم نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، تو پھر دنیا کے سارے غم، رنج، صدمے، پریشانیاں، تکلیفیں اور تفکرات سب ختم ہو جاتے ہیں. وہ آخرت کا غم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی جو چاشنی ہے وہ ان سب کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے شعر میں یہ کہا گیا کہ وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا قطرہ غم اگر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو وہ نعمت ہے کہ دنیا کے ہم و غموم بھی ختم اور آخرت کی ہم و غموم بھی ختم ہو جاتا. ایک دوسرا شعر اور ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، اتنا غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کثرت سے کرتا ہے تو اس کا ایک خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے 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 انسان کے دل سے دنیا کی محبت گھٹنے لگتی ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں بس اللہ تعالیٰ ہی رہ جاتے ہیں، اور رہنے بھی چاہیے. اللہ پاک نے ایک دل اپنے لیے بنایا، ہر آدمی کے سینے میں ایک دل ہے اور وہ دل ایک ہی کے لیے ہے. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو کے بارے میں، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے، میں جس فکر میں تھا پتنی کب ملیں گے، کہاں ملیں گے، کیسے ملیں گے، وہ تو پہلے سے دل کے اندر موجود تھے. بس دنیا کی محبت درمیان میں حائل تھی، دنیا کے تعلقات اور فسق و فجور اور نافرمانی کی سیاہی درمیان کے اندر حائل تھی. جب وہ دور ہوئی تو معلوم ہو تو پہلے سے دل میں موجود تھے، وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیا. اور ایک شعر اور یاد آ گیا، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، اب تو میں ہوں اور شکر یار سمانا، مزدو صاحب کا شعر ہے، سینکڑوں غم ہے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، اب تو میں ہوں اور شکر یار ہے. یعنی بس اب تو ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، اللہ تعالیٰ کروں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے فرمایا اس دین کی جو بنیاد ہے جس سے آدمی کو دین پر چلنا نصیب ہوتا ہے، دین عمل میں آ سکتا ہے، اس کی پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اہل ذکر کی صحبت اختیار کرو اور ان کی خدمت و صحبت میں رہو، اور وہی دو شرطوں کے ساتھ، اور وہ دو ان دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو کہ نیت صرف یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کا واقعی سچا اور پکا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، دوسرے پھر کوشش اور محنت اس کے مطابق، اور تیسری چیز ایک اور بھی ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا، بس اب نسخہ مکمل ہو گیا. کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہونے کی تین شرطیں ہوئی، پہلی تو یہ کہ نیت آدمی کی صحیح ہو، اس سے یہ کہ اس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی محبت اپنے پیدا کرنے کے لیے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح اور درستی کے لیے میں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، دوسرے ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے جو سنے اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش، پوری پوری کوشش کر اپنی طرف سے، میں سن سن کر سن نہ ہونے پائے، سن کر بغیر عمل کے نہ رہے، جو سنے اس پر عمل کرے، جو سنے اس پر عمل کرے کرتا ہی رہے، اگر کوئی رکاوٹ ہو تو انہیں بزرگ سے جس سے اس کا تعلق ہو ان سے مشورہ کرتا رہے. تیسرے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ یا اللہ میری ظاہر کی بھی اصلاح فرما، میرے باطن کی بھی اصلاح فرما، مجھے اپنے یاد اپنی یاد نصیب فرما. یہ جتنے بھی بزرگان دین حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی صحبت اختیار کر کے چلے آ رہے ہیں، ایسے تو واقعات جو ہیں وہ شاد و نادر ہیں کہ یکایک کوئی آدمی ولایت کے اعلی مقام پر پہنچ گیا، ایسے واقعات شاد و نادر ہیں. حضرت علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی وہ شاد و نادر کے انتظار میں نہ رہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے نہیں ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہیں ہوئے. تو تینوں واقع ہیں جو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے نمونے ہمیں بتا دیے کہ ہم تینوں طرح قادر ہیں، اور اس پر بھی قادر ہیں کہ میاں بیوی کے ذریعے اولاد دیں، کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے. پہلی تین مثالیں شاد و نادر کی، ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے شاد و نادر نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے شاد و نادر. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں میرے بھی اولاد بغیر ماں کے ہو جائے، کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہو جاؤں ساری عمر گزار دے گا، ہوئے گا نہیں. جیسے یہ نہیں ہوتا ایسے ہی کوئی اگر اللہ کا ولی ذرا سی دیر میں بن گیا تو یہ نہ سمجھے کہ شاید میں بھی بن جاؤں، اور اسی انتظار میں گزر جائے گا تو بھائی انتظار میں رہے گا تو نقصان ہے. اس میں حضرت حنیمت اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا, وہ سنا دوں. ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تہجد میں اٹھے, اور عام طور پر اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, پھر دعائیں کرتے ہیں. رات کا آخری حصہ ان کا شب بیداری میں گزرتا ہے. صحابہ کرام کے دور سے یہ معمول چلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. یہ شعر بھی یاد آ گیا صحابہ کرام کی شان میں, وہ بھی سن لیں. جو دن کہتے ہیں مجاہد شب کے راہب, جو دن کہتے ہیں مجاہد شب کے راہب, انہیں شب زندہ داروں کی زمین, یعنی مدینہ منورہ کی زمین ان مجاہدین کی سرزمین ہے جو دن میں جہاد کرتے تھے, رات کو مصلے پہ سوار ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے. جو دن کہتے ہیں مجاہد شب کے راہب, انہیں شب زندہ داروں کی زمین ہے. سمٹتے آ رہے ہیں درد والے, یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے. تجلی گاہ انوار رسالت اور اس کے ماہواروں کی زمین ہے. یہیں ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش, یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے. اس لیے ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے معمول کے مطابق تہجد کے وقت اٹھے, اور تہجد پڑھ کر بجائے ذکر اللہ میں مشغول ہونے کے خلاف معمول, حضرت اپنی خانقاہ سے نکلے تو ان کا ایک مرید بھی پیچھے پیچھے چل دیا کہ پتنی حضرت کہاں جا رہے ہیں, حضرت کا اس طرح سے کہیں جانے آنے کا تو معمول ہے نہیں, معلوم کیا بات ہے کہاں جا رہے ہیں, چلو میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت خانقاہ سے نکلے, پھر شہر سے نکلے. اس زمانے میں شہر عام طور پر قلعہ نما ہوا کرتا تھا, اور آپ جانتے ہیں قلعوں کی چار دیواری ہوتی ہے, عام طور پر چار دروازے ہوتے ہیں, رات کو بند کر دیے جاتے ہیں, دن کو کھول دیے جاتے ہیں. تو حضرت ایک دروازے کی طرف چلے, جب وہاں پہنچے تو تالا لگا ہوا تھا, بس انگلی سے اشارہ کیا تالا کھل گیا, اور باہر نکلے گئے. تو میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے. اب اس کے بعد حضرت چل رہے ہیں اور میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ راستہ تیزی سے لپٹ رہا ہے, اور زمین جو ہے لپٹتی چلی جا رہی ہے, اور تیز رفتاری کے ساتھ حضرت کے پیروں سے نکل رہی ہے. یعنی آپ تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں, چل رہے ہیں معمول کے مطابق, زمین تیزی سے سمٹ رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ راستے میں بڑے بڑے شہر ہیں, جو عام طور پر جس شہر میں حضرت رہتے تھے وہاں اس کے باہر ایسے قریب میں کوئی شہر نہیں تھے, وہ بھی شہر بھی گزرتے چلے گئے, میں دیکھتے چلا گیا. آخر پھر حضرت ایک اور شہر کے کنارے پر دروازے پر پہنچے, وہاں بھی تالا بند لگا ہوا تھا, تو حضرت نے اشارہ کیا تالا کھول گیا. آپ اندر تشریف لے گئے, اور وہاں جا کر کے ایک مکان کے دروازے پر آپ نے دستک دی, تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت کو بیٹھک میں بٹھا دیا. میں بھی کونے میں دبک کے بیٹھ گیا, اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو حضرت ہم نے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے, اور تھوڑے برابر میں کسی کمرے میں سے کسی کے کڑھانے کی آواز آ رہی, جیسے آخری وقت ہوتا ہے آدمی کا تو نزا کی حالت ہوتی ہے, اور آدمی بار بار ہائے ہائے کرتا ہے, اس طرح کی مجھے آواز سنائی دے رہی تھی. تھوڑے دن میں وہ آواز بند ہو گئی. اس کے بعد پھر نہلانے کی آواز آئی, پھر تھوڑی دیر میں جنازہ تیار ہوا اور جنازہ حضرت کے پاس لایا گیا. اندر سے چار آدمی مسئلے لے کر کے آئے, اور اسی مکان کے ایک حصے میں جنازہ رکھا, اور حضرت سے درخواست کی حضرت آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. حضرت نے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اس جنازے کو لے جاؤ اور جا کر کے اس کو دفنا دو. ان جو اندر سے لانے والے تھے ان کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ تھے, جو بڑے نورانی چہرے والے تھے, وہ حضرت کے پاس بیٹھ گئے. جنازہ باہر چلا گیا, کچھ ہی آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے, تو جس میں میں نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ فلاں عیسائی ملک کے اندر جو فلانا گرجا ہے اس میں ایک عیسائی بڑے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, اس کو مسلمان کر کے اس مرنے والے کے مقام پر فائز کیا جائے. حضرت شیخ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ یہ مقام مجھے عطا فرمانا، تو میں نہیں اسی کو اس کی جگہ پر رکھ دیں. تھوڑی دیر میں وہ عیسائی آ گئی، کیسے آیا گئی بہتر جانا غیبی معاملہ ہے. وہ عیسائی آیا تو ان حضرت نے مجھ سے کہا بھائی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ مسلمان ہونا تمہیں گوارا ہے، پسند ہے؟ کہا جی میں حاضر. حضرت نے پہلے کہا جاؤ غسل کرو اور یہ اپنے عیسائی والے کپڑے اتارو اور ایک جوڑا دیا گیا مسلمانوں جیسا، وہ اس کو پہنایا. پھر حضرت نے اس کو کھمبا پڑھایا اور مسلمان کیا. اور پھر فرمایا بھائی تم اس جہاں نماز پہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نفل پڑھو. حضرت نے نماز پڑھاوائی. اس کے بعد پھر جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جس سے حضرت مشورہ کر رہے تھے، فرمایا لو ان کو مرنے والے کی جگہ پر منتقل کرو، مقرر کرو. وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس مقام پر اور اس درجے پر جو مرنے والا تھا ان کو مقرر کیا. اور پھر وہ بزرگ بھی چلے گئے اور حضرت بھی واپس لوٹے. اب حضرت چلے، میں بھی پیچھے پیچھے. تو جیسے آئے تھے ویسے تیز رفتار سے حضرت واپس لوٹے. اور واپس کتنا لمبا سفر طے کیا، بارہ نہ میں تو صبح شادی سے پہلے حضرت کے پیچھے پیچھے خان خان پہنچ گیا. پھر حضرت واپس آ گئے اور پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے. میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا. دن کو پھر سبق بھی ہوتا تھا، حضرت سبق بھی پڑھاتے. جب سبق میں پہنچے تو میں نے کہا حضرت رات والا قصہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے حضرت وہ سمجھا دیں پھر سبق پڑھیں گے. ارے تم بھی ساتھ تھے کیا؟ حضرت کیا تم بھی ساتھ تھے میرے؟ کہ حضرت میں پیچھے پیچھے ہو گیا تھا آپ کے خاطر، کہیں ایسا نہ ہو اور آپ کو آپ کہاں جا رہے ہیں، کہیں آپ کو خدمت کی ضرورت جائے یا کوئی تکلیف ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. اچھا اب تم ساتھ ہو ہی نہیں ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھ ہی لیا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ورنہ یہ تو لاش کی بات ہے، ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. اب حضرت نے راز کھولا اور فرمایا کہ دیکھو جب میں رات کو اٹھا اور میں نے تہجد کی دو رکعتیں پڑھی تو میرے دل پر وارد ہوا کہ یہاں سے جو 1000 میل کے فاصلے پر فلاں شہر ہے، اس میں ہمارے ایک نیک بندے کا انتقال ہونے والا ہے اور وہ ہمارے 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال ہے. اس کا انتقال بہت قریب ہے، تم جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کی جگہ اس عیسائی کو جو فلاں گرجا کے اندر عبادت کر رہا ہے مسلمان کر کے اس کی جگہ مقرر کرو. یہ حکم ملا. اس لیے میں بجائے اپنے اولاد و وظائف میں اور بجائے ذکر اللہ کے اندر مشغول ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر نے فوراً چلا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے تابع کر دیا. ذرا سی دیر میں زمین پر میں چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا. تو جو کمرے میں سے کرانے کی آواز آ رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے ابدال، انہیں کا آخری وقت تھا. پھر ان کا انتقال ہوا، پھر ان کو غسل دیا گیا، پھر کفنایا گیا، پھر جنازہ میرے سامنے آیا، پھر میں نماز جنازہ ان کی ادا کی. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کی کہ اللہ جو مقام آپ کسی عیسائی کو دینا چاہتے ہیں مجھے عطا فرما دے، لیکن قبول نہیں کر پائے، نہیں اسی کو مقرر کرنا ہے. تو تم نے دیکھا کہ پھر وہ بھی آ گیا، پھر اس کو مسلمان کیا گیا. اور جن سے میں مشورہ کر رہا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے، اللہ باغ نے ان کو بھیجا تھا، ادھر سے مجھے بھیجا، ادھر سے ان کو بھیجا کہ تم جا کر کے یہ کام انجام دو. وہ صاحب خدمت ہیں، انہوں نے یہ سارا انتظام کیا اور میں نے اللہ کے حکم سے ان کو مسلمان کر کے اور 2 رکعت پڑھا کر کے ان کو اسی مقام پر فائز کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. حضرت حیم اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ شاد و نادر ہوتا ہے، ایسا کوئی شاد و نادر کے انتظار میں نہ رہے اور اس کا تک کیا رہا کہ نہ بیٹھ جائے کہ شاید میرے پاس بھی میرے ساتھ بھی کوئی ایسا خصوصی معاملہ ہو جائے گا اور میں بھی آن کی آن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا. تو جیسے حضرت عادل علیہ السلام کا پیدا ہونا، جیسے باقی مثالیں دی ہیں میں نے، یہ سب شاد و نادر ہیں. بھائی ایسی مقام ولایت آنن فانن ملنا یہ بھی شاد و نادر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت پر مبنی ہے. عام لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ تین باتیں ہیں ضروری. ایک اہل اللہ کی صحبت آدمی اختیار کرے اور اخلاص سے اختیار کرے اور پوری پوری کوشش کرے اپنے آپ کو سدھارنے کی سنوارنے کی, جو باتیں بیان کی جائیں ان کو اپن میں عمل میں لائے. اس کے لیے جد و جہد کرے, محنت اور کوشش کرے. اور تیسرا عمل یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے. تو پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مالا مال فرما دیتے. لہذا ایک بات تو حضور نے یہ فرمائی کہ اس دین کی جو بنیاد ہے جس پہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ملنا موقوف ہے, ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو, اہل ذکر کی مجلس کو پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اختیار کرو. اسی کی میں نے تین شرطیں بیان کی ہیں. نمبر دو, دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ بھی بڑی اہم یہ ہے فضائل ذکر سے متعلق بات کہ ہم جو 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر کچھ تو ہم لوگوں کے سامنے وقت گزارتے ہیں, کچھ ہم تنہائی میں گزارتے ہیں. اور تنہائی کبھی گھر میں ہوتی ہے, کبھی دکان میں ہوتی ہے, کبھی کارخانے میں بھی ہوتی ہے, کبھی مدرسے میں بھی ہوتی ہے, کبھی درسگاہ میں بھی ہوتی ہے, کبھی بازار میں بھی ہوتی ہے. یعنی ہم چلے جا رہے ہیں, ہمارا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, اب ہم اکیلے. اگرچہ لوگوں کے اندر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن دراصل اب بھی ہم اکیلے ہیں. تو جب تنہائی میسر ہو رات میں یا دن میں, بس اس وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دو. پھر خالیوں کو کام تو ہے نہیں, جب کام نہیں ہے تو بس اللہ اللہ کرتے رہو. اس وقت کو ایسی خاموشی میں ضائع نہ کرو, اس وقت کو اللہ کے ذکر سے پر رکھو. جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو تو بستر پہ لیٹتے ہی خراٹ شروع ہو جاتے ہیں, بعضوں کی تو ایسی نیند ہوتی ہے لیٹے اور سوئے لیٹے اور سوئے, اتنی نعمت. اور بعض ایسے ہیں کہ گھنٹوں کروٹ بدلنی پڑتی, کروٹ بدل بدل کے بھی بیچارے تھک جاتے ہیں, نیند نہیں آتی. تو بھائی وہ گھبرائیں نہیں ذرا سا, ان کو تو بڑا سونا مل گیا. سونا نیند تو بعد میں آئے گی, پہلے نقد سونا مل گیا. نقد سونا ہی کہ لیٹے لیٹے اللہ اللہ کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. بس جب تک میں نیند نہ آئے پڑھتے رہو. اب میں آپ کو بتا دوں وہ جلدی سے نیند آئے گی آپ کو, کیونکہ شیطان سے یہ سونا کیسے گوارا ہوگا کہ ارے یہ کس کام میں رکھی ہے, اس کو جلدی سناؤ. تو آ کے جناب آپ کے کمر میں تھپکی دے گا اور جلدی سے آپ کے کان موڑے گا, ایک دم خراٹوں میں آپ کو تبدیل کر دے گا کہ یہ کہ یہ کیا کرنے لگو گے. تو شیطان تو ایسا دشمن ہے کہ ہماری نفی کی ایک چیز بھی اسے برداشت نہیں. لیکن پھر بھی بھائی جب تک بھی نیند نہ آئے اور جب تک بھی شیطان کا وار نہ چلے, پھر بھی ہمیں چاہیے کہ جب ہم لیٹ رہے ہوں اور نیند آ رہی ہو تو ذکر کرتے رہے. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو, کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو, چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. ہمارے دلوں میں جب ہم چلتے ہیں نا, یہ خالی بیٹھے ہوئے تو دنیا کے خیالات میں ہم گم ہوتے ہیں, دنیا کے خیالات میں ہم گم ہوتے ہیں. دنیا کے ہموم غموم تفکرات پریشانیاں فکریں وہ ہمارے دماغ میں چھائی رہتی ہیں, ان کی وجہ سے ہم گھبرانا بھی شروع کر دیتے ہیں, گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بھی بعد میں ہائی ہو جاتا ہے اور کسی کا لو ہو جاتا ہے, اور پریشانی پریشان. یہ ہمارے اس وجہ سے حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہم کو نصیب ہوتی ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں تو بس سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ان کے ذکر کے اور کوئی چیز ہوتی نہیں. وہ دل خالی بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک شعر مضروب صاحب کا, ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس ربط صفی سے, ہم تمہیں بس آگاہ ہیں اس ربط صفی سے, کسی اور کو یہ حال معلوم نہیں, کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں. دوسروں کیا معلوم, اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. آشنا بیٹھا نہ ہو, آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا, مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساز سے. آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا, یعنی وہ جلوت میں بیٹھے ہوئے تب بھی خلوت کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں. ان لوگوں میں بیٹھے ہیں مگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے, تو ایک بزرگ جو ہیں وہ چل رہے تھے, تو اب تو ان کے چلنے میں اور ہمارے چلنے میں کتنا فرق ہے. ہم چل رہے ہیں دکان کی فکر ہے, نوٹوں کی فکر ہے, پیسوں کی فکر ہے, نہ جانے کیا کیا فکر ہے. ان کو وہ دل دل میں یہ باتیں کرے, یا اللہ آپ کس قیمت پہ ملیں گے. سوال چل رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں یاد کریں, پروردگار آپ کی کیا قیمت ہے, کس قیمت پر آپ دستیاب ہیں, کس قیمت پہ آپ مل جائیں گے. فرماتے ہیں دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو, دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو. تو وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قیمت گفت ہر دو عالم گفتائی, یا اللہ آپ نے دونوں جہان اپنی قیمت بتلائی ہے. نرخ بالا کن کیا اللہ نہیں ہونا, آپ نے قیمت کچھ تو بڑھائی ہے, آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی سستا کر لیا اور آپ نے بہت ہی اپنے آپ کو گرا دیا. آپ تو بہت قیمتی ہیں, دنیا اور آخر آپ کے مقابلے میں کیا ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. قیمت گفت ہر دو عالم گفتائی, اے میرے آقا آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بیان فرمائی. نصف بات آپ اپنی قیمت بڑھائی کہ ارزانی ہنوز, آپ نے تو بہت سستا کر دیا اپنے آپ کو. یہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں, ان کے جانے میں ہمارے جانے میں کتنا فرق ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ رہے ہیں, ہم دنیا کی نعمت, ہم دنیا کی حاصل کرنے کی فکر میں سوچ رہے ہیں, دنیا کو کیسے حاصل کریں اس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا, یہ نصیب ہوتا جب آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, پھر تو ہی تو ہے جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اندر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دل میں جب جلوہ گل ہوتے ہیں جب آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, چلتے بھی پھرتے بھی اٹھتے بھی بیٹھتے بھی لیٹے بھی بیٹھے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر میں جو مشغول رہتا ہے تو پھر وہ سراپا ذکر بن جاتا ہے. لہذا اس حدیث میں آپ نے دوسری اہم اور بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ تم جب خلوت میں ہو تو اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو ہلا دے رہو بس. اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد رچ بس جاتی ہے, دنیا کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے یا نکل جاتی ہے, اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے وہ یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بھائی تو ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, لیکن جو مطلوب درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے آدمی اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور کثرت سے گناہوں سے بچنے سے تیزی کے ساتھ اس درجے تک پہنچنا شروع ہوتا ہے اور دوا دوا ہو جاتا ہے. تو ذکر اللہ کی کثرت جو ہے یہ بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بس اللہ ہی کے واسطے ان لوگوں سے محبت کرو اور اللہ ہی کے واسطے ان سے نفرت کرو, یعنی تمہاری جو لوگوں سے دوستی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور اگر کسی سے لڑائی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اپنی نفس اپنی ذاتی غرض اور نفسانیت کی بنیاد پر نہ ہو, بس یہ للہ فی اللہ ہو, تو نیک لوگوں سے آدمی کو اللہ کے واسطے محبت ہوتی ہے. ایسی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے, دوستوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تعلق واسطے اللہ کے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے مجھے یہ حقوق ادا کرنے. اور جو لوگ کافر ہیں, مشرک ہیں یا آوارہ اور لچے شودے بدماش ہیں, ان سے آدمی اس لیے بچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو دوستی اور نفرت دونوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اللہ کے واسطے ہو. یہ تین کام آپ نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے, یعنی تم کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور دوسرے دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہیں اس کے نتیجے میں نصیب ہو جائے گی. یہ کتنی اہم حدیث ہے. تو اس میں ایک جز اللہ والوں کی صحبت, دوسرا جز ذکر اللہ کثرت, تیسرے جز اخلاص, اخلاص کو اختیار کرو. ایک حدیث میں اور بھی جس میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے, حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے جو شرعی اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، مراد کیا اعمال سے نفلی اعمال ہیں، کیونکہ فرائض واجبات تو ہیں ہی مختصر، وہ تو زیادہ ہیں، زیادہ اعمال جو ہیں وہ ہیں نفلی اعمال. تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھ پر احکام شرعیہ نفلیہ بہت زیادہ ہو گئے، ان کو یاد رکھنا ان پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے تو آپ آسان سے ایک عمل بتا دیں تاکہ بس میں اسے اختیار کر لوں اور وہ سب کے بدلے میرے لیے کافی ہو جائے. سبحان اللہ، وہ کیسی پیاری بات پوچھی ہے، بس سمجھو ہماری دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور ہمارے دل کی آواز جو ہے بس انہوں نے حضور سے پوچھی، کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جتنے بھی نوافل نفلی اعمال ہیں وہ بے شمار ہیں، یہاں پر ہر شعبہ زندگی کے اندر ہے. تو ان سب کو یاد رکھنا، ان سب پر عمل کرنا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے تو بظاہر مشکل ہی ہے، تو جیسے ان کا حال ویسے ہمارا حال. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور بس مجھے تو ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اس کی پابندی کر لوں اور وہ تمام دیگر اعمال کے بدلے میرے لیے کافی ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو. سبحان اللہ، لا یزال الانسان کا رب بذکر اللہ ہو کما قال. بس تم ایک کام کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. تو یہ تمہارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دیگر تمام نفلی اعمال اور نفلی عبادات سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی شافی ہو جائے. مگر دیکھیں یہ مطلب نہیں کہ دیگر نفلی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کرنا چاہو کر سکو تو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا بھی ثواب ملے اس کا بھی ثواب ملے، لیکن یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ایک الگ ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر کسی نے زیادہ نسلی اعمال نہ بھی کیے ہوں تو یہی انہیں قائم مقام ہو جائے گا ان شاء اللہ. لہٰذا بھائی ایک عمل یہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان شریف میں ذکر اللہ کا اہتمام کر رہے تھے، اب رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے اور اس کی تین صورتیں ہیں. ایک تو یہی جو ابھی آپ نے سن لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان کا رکھیں، اور افضل الذکر تین ہے، جس کو جس سے مناسب ہو وہ کر لیں. ایک تو قرآن شریف کی تلاوت، یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے بلا شبہ افضل الذکر ہے. اب جو پکے حافظ ہوتے ہیں ان کو تو اس کا ہر وقت پڑھتے رہنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بندوں قریب کرنے والا عمل ہے. تو چاہے تو ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے، اور ایسے بھی بے شمار اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو پکے حافظ ہیں اور قرآن شریف کے سچے عاشق ہیں اور وہ ہر وقت تلاوت کلام پاک کرتے رہتے ہیں. دوسری صورت یہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، یہ خود افضل ذکر ہے. تیسری صورت یہ کہ درود شریف زبان پر جاری کر لیں، اکثر بس ہر وقت ان کی زبان پر درود شریف رہے، اب چاہے چھوٹا درود شریف ہو چاہے درمیانہ ہو چاہے بڑا ہو، یہ اختیار ہے جو جس کو آسان لگے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے. تو ویسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، کوئی الحمد للہ الحمد للہ پڑھتا رہے، کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتا رہے، کوئی خالی اللہ اللہ کہتا رہے. یہ بھی اور دوسری صورت یہ ہے کہ صبح شام کی جو تسبیحات ہیں ان کی پابندی کریں، جیسے ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح، اب یہ عام تسبیحات ہیں، اس میں کسی پیر اور شیخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان ان کو پڑھ سکتا ہے اور ان کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں. تو صبح شام کی تسبیحات اب ہر آدمی اپنی اپنی مشغولیت کے اعتبار سے اس کی مقدار کم زیادہ کر سکتا ہے. عام طور پر جو مقدار بتائی جاتی ہے وہ 100 مرتبہ بتائی جاتی ہے کہ 100 مرتبہ سویرے پڑھو، 100 مرتبہ شام کو پڑھو. اب اگر کوئی بہت ہی مشغول ہے بہت ہی مصروف ہے تو بھائی 33 دفعہ کر لیں، اور اگر کوئی کسی کو فرصت ہے تو بجائے 100-100 کے 200-200 مرتبہ پڑھ لے، 300-300 مرتبہ پڑھ لے، لیکن پابندی کرے، صبح شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ پڑھے. اور پابندی سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ 100-100 مرتبہ پڑھنا بھی کوئی زیادہ مقدار نہیں، یہ ایسی ہلکی پھلکی معمولی سی مقدار ہے کہ 5-6 منٹ میں ایک تسبیح آرام سے ہو جاتی ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح کو 2 حصوں میں کر سکتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر تک ایک تسبیح پڑھ لے، یہ بھی 8-9 منٹ میں ہو جاتی ہے. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھ لے، یہ بھی 5-6 منٹ میں ہو جاتی ہے. یعنی اس پورا نسخہ جو ہے بہت سے بہت آدھا گھنٹہ بس، اور 24 گھنٹے میں آدمی سویرے آدھا گھنٹہ اور شام کو آدھا گھنٹہ بھی نہ نکال سکے تو پھر کیا ہے، پھر تو وہ کاہل ہے، سست ہے. لہٰذا یہ صبح شام کی تسبیحات، ایسی ہر نماز کے بعد تسبیح خواتین، وہ بھی تمام خواتین حضرات اس کی پابندی کر سکتی ہیں. اور تیسری صورت یہ کہ وہ بھی ذکر کا بہترین طریقہ ہے اور اس میں بڑی نورانیت اور بڑی برکت ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح شام موقع بہ موقع جو دعائیں منقول ہیں ان کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. جیسے مسنون دعائیں ہیں، ایک کتاب چاہے اس کے علاوہ مسنون دعائیں، اس میں صبح اٹھنے کی دعا اور گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعا، کپڑے پہننے اتارنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، تو وہ ایسی بابرکت دعائیں ہیں کہ ایک تو بندہ کا تعلق فوراً اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اور کچھ فائدہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا فائدہ. پھر وہ حضور کی مانگی ہوئی دعائیں جس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھری ہوئی ہیں، جس کے ہم بے حد محتاج ہیں، وہ دعائیں پڑھیں گے تو وہ بھلائیاں بھی ہم کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر حضور کی سنت پر عمل ہو جائے گا. اور یہ 3 صورتیں ہو گئی ذکر کی، بس یہ بالکل آسان ہے، اس کا ہمیں پابند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نمبر 5، روز مرہ کی سنتیں عمل میں لانے کا اہتمام کریں، روز آنے کی سنتوں کو عمل میں لانے کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے علیکم سنتی اپنے پاس رکھ لیں. علیکم سنتی مشہور کتاب ہے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے کی سنتیں بیان فرمائی ہیں. اور ساری سنتیں بس اتنی نہیں ہیں جو اس کتاب میں، اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں، یہ تو صرف نمونے کے طور پر. اور 24 گھنٹوں کو اپنے سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں آسان آسان سنتیں جمع فرمائی ہیں. یہ عمل میں آ جائیں تو پھر آگے بھی سنتیں، لیکن یہ سنتوں کو اپنے عمل میں لانا یہ ایسا مبارک عمل ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہفتوں فضائل بیان کرنے کے لیے چاہیے. بس خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا جو ہماری پوری زندگی کا مقصود اصلی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنے دل کے اندر ما سوا اللہ پر غالب کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کا جو سب سے زیادہ قریب کا راستہ، سب سے زیادہ محفوظ اور معمول راستہ، اور سب سے آسان راستہ سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہ جو میں بتایا ہماری ساری زندگی کا حاصل یہ ہے، اس کے لیے میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آ کے وہ سناتا ہوں. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، میں 1000 تجھ سے بعید ہوں یہ ادب کہ تو میرے پاس ہے. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں 1000 تجھ سے بعید ہوں یہ ادب کہ تو میرے پاس ہے. تیری ذات پاک ہے لازوال، یہ سب صفات ہے بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دے نہ کسی چبن میں بہار دے، کہوں کس سے حالت زار دل کہ ہر جگہ میں اداس ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد پہ بے چین و بے قرار، وادی میں آبشار میں جنگل میں کو حصار میں مجھ کو تیری تلاش ہے، وادی میں آبشار میں جنگل میں کو حصار میں مجھ کو تیری تلاش ہے، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نہ رکھا۔ بس اتنی سی حقیقتیں ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقتیں ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ دیوانگی یہی ہے کہ ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق، ہمارا پینا بھی سنت کے مطابق، ہمارا سونا بھی سنت کے مطابق، ہمارا جاگنا بھی سنت کے مطابق، ہمارا چلنا بھی سنت کے مطابق، بولنا بھی سنت کے مطابق، کپڑے پہننا اتارنا بھی سنت کے مطابق، روزمرہ کی زندگی ہماری سنت کے مطابق ہو۔ اسی کا نام اللہ تعالیٰ، اللہ کے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا عشق، یہی ہمارے دین کے خالق دبے ڈبال ہے۔ مگر اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی ہوگی، کوشش اور محنت اور فکر یہ ہم اختیار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائے توفیق مانگیں، وہاں توفیق اللہ بلّہ توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 6، ہر شخص ساری زندگی کا یہ معمول بنائے، ہر شخص اپنی پوری زندگی کا یہ معمول بنائے کہ ہمیشہ علماء حق سے ملتا رہے اور اپنے مسائل ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتا رہے۔ اہل علم جو ہے وہ علماء حق، علماء ربانیین مراد ہیں، جو علماء باعمل ہیں، جو علماء اللہ والے ہیں، ان سے آدمی ملا کرے اور اپنے مسائل شرعیہ، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حلال حرام، یہ مسائل ان سے پوچھ پوچھ کر آدمی عمل کیا کرے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا تعلق علماء کرام سے بڑا مضبوط اور قوی ہوتا تھا، ہر شخص اپنے کسی نہ کسی عالم سے اس کا تعلق ہوتا تھا اور فرصت میں بھی ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ان سے پوچھ پوچھ کر اپنے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ اب یہ کیفیت بھی تقریباً ختم ہو گئی، اب عوام جو ہے علماء سے رابطہ کٹ چکا ہے، جن کے تعلق ہے وہ بھی بڑا کمزور اور بودا سا ہے، شاد و نادر کسی کا کسی عالم سے صحیح تعلق ہے، اور اس وجہ سے دین سے دوری اور بہت دوری ہوتی چلی جاتی ہے کہ بھائی ہم تو روزمرہ صبح شام تک زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، جگہ جگہ ہم ٹھوکرے کھاتے ہیں، جگہ جگہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، بالکل تو احساس نہیں، اور اگر احساس ہو تو پھر کسی سے پوچھنا نہیں۔ تو علماء حق سے ہمارا تعلق رہنا چاہیے، چاہے وہ اپنے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں یہ کہ وہ موبائل سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، معاملات کے، معاشرت کے جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان سے پوچھ کر عمل کرو۔ یہ بہت بڑی ہمارے اندر خرابی آ گئی ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی یوں کر لو، اور ویسے تصدیق بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے علامہ ہیں جو کچھ فرما رہے ہیں، کوئی تحقیق سے فرما رہے ہیں، تاہم مزید اپنی تسلی کے لیے کسی عالم سے ہی پوچھ لیں، اور بتایا تھے اکثر غلط۔ تو یہ علامت قیامت میں سے کہ لوگ اپنے علماء رخصت ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے علم رخصت ہو جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنا پیشہ بنا لیں گے، اس سے پوچھ پوچھ کے مسئلے پہ عمل کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تقریباً یہی کیفیت آج کل پائی جاتی ہے نہ کچھ۔ بس یہی تک، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا اللهم لك الحمد لله نسي سنان عليك أنت كما سنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لله نسي سنان عليك أنت كما سنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا
من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمیں اپنا مخلص اور سچا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا مخلص اور سچا اور پکا فرما بردار بننا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک بندہ بننا فرما بردار بندہ بننا نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں مجھے بھی اور تمام حاضرین کو اور تمام حاضرات کو اور جہاں جہاں جو جو حضرات خواتین و حضرات کے بیان سن رہے ہیں سبھی کو ان پر توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں سننے سنانے کی توفیق دی ہے، یا اللہ آپ کو اسی آپ کے اسی رحمت کا آپ کو واسطہ، اس کے طفیل ہمیں بھی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنے ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت ذکر اللہ کی دولت نصیب فرما، کثرت ذکر اللہ کی دولت نصیب فرما. ہم وقت اپنے زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. ذکر کے تمام فضائل و فوائد دنیا اور آخرت کے سبھی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ہم کو تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. نماز با جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ صبح شام اپنے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء حق سے اور علماء ربانیین سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے مسائل پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما، تمام حاضرین کی اور حاضرات کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری غفلتوں کو اپنے رحمت سے دور فرما، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما. ہمیں اپنی ہمت اپنے ارادے اور یا اللہ قصد کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہی عطا فرما، اور جن جنہوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ اس ملک کو حکومت عادلہ نصیب فرما، حکومت صالحہ حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے مسلمانوں کے علماء حق مدارس دینیہ کے دشمن ہیں، ان سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما، ان سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما. ہم سب کو ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین. رحمت